الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اهدنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. موضوع حضرات، بندہ مومن سے دنیا میں کسی بھی اعتبار سے آزاد نہیں ہے، بلکہ وہ پابند ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر. اور یہ بات ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک قول مبارکہ میں ارشاد فرمائی، آپ کا ارشاد ہے کہ اب دنیا سجن المومن جنت الخلد، یہ دنیا مومن کے لیے سجن ہے، قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے یہ جنت ہے دنیا. کیونکہ مومن وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا پابند ہوتا ہے، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، لہذا وہ اس دنیا میں قید ہے. اور جو کافر ہے وہ اپنی مرضی سے رہا ہوتا ہے، نہ وہ اللہ کو مانتا ہے نہ رسول کو، لہذا وہ اس دنیا کی زندگی میں بالکل آزاد ہے، جہاں سے چاہے وہ کھائے جیسے چاہے بھی. لیکن بندہ مومن کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے. اور اہل ایمان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قرآن حکیم کے ذریعے سے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے ذریعے سے اس کا بالکل واضح کر دیا کہ اس دنیا میں تمہیں کیا چیزیں اپنانی ہیں، کیا چیزیں چھوڑنی ہیں، ان چیزوں کو ترک کرتا ہے، تمہارے لیے کیا ڈوز ہیں کیا ڈونٹس ہیں. یہ ہے بالکل، یعنی بالکل واضح طور پر قرآن حکیم میں اور سنت میں یہ ساری چیزیں واضح کر دی گئی. اسی بات میں آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے ایک بڑی اہم شے کی، جس کا حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہے. اور یہ ایسی شے ہے کہ ہماری عبادت کا انحصار وہ اسی شے پر، ہماری دعاؤں کی قبولیت کا انحصار وہ اسی شے پر، اور وہ ہے حلال کمائی، قسم حلال. اور اس بات سے انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی چیز تو یہ بات جان لیجیے اس کی اہمیت کے حوالے سے کہ قرآن حکیم میں آٹھ مقامات پر آٹھ بار حلال کمانے کی تلقین وہ کی گئی. اسی طرح 13 بار حرام کمائی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن حکیم میں منع فرمایا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ القاسم حبیب اللہ، جو حلال کمانے والا ہے وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا محبوب. اسی طرح ترمذی کی ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک امانت دار تاجر کے حوالے سے یہ بیان فرماتے ہیں کہ امانت دار تاجر کو روز قیامت انبیاء کرام کے ساتھ وہ ہوگا، اس کا تعلق انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا، ان کی مائیت اسے نصیب ہوگی. اسی طرح سے یہ بات بھی بات آئی ہے اس قصب حلال کی، حلال کمائی کی اہمیت کے حوالے سے کہ اتنی اہم ترین عبادت ہے کہ جس کے بغیر کوئی دوسری عبادت اور کوئی ہماری دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی. اگر تو ہماری معیشت میں کوئی حرام کا عنصر وہ شامل ہو جائے اور ہماری کمائی وہ حلال کی نہ ہو. اسی طرح سے حلال کمائی سے ہی نیک کاموں کی انسان کو توفیق ملتی. یہ بات سورہ مومنون کی آیت نمبر 51 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام رسولوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی یا ایوہ رسل اے رسولوں کلو من الطیبات، کھاؤ پاکی کا چیزوں میں سے، فرمایا وعملوا صالحا اور پھر عمل کرو نیک. لہذا نیک عمل کرنے کی جو توفیق ہے وہ جب ہی ملتی ہے انسان کو کہ جب اس کی کمائی میں وہ حلال ہے. اللہ تعالی ہمیں حلال کمائی پر تنازع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اسے میں ہمارے لیے برکت پیدا فرمائے. اب یہ کسب حلال ہے کیا، یہ بات گھر میں دعوت کیجیے کہ اصل میں ایسی کمائی جو جائز کام اور جائز طریقے سے محنت کر کے حاصل کی جائے یہ کسب حلال کہلاتی ہے، یا کسی کی طرف سے بغیر کسی غرض کے کوئی تحفہ آپ کو مل جائے، بغیر کسی غرض، یعنی اس کو کوئی غرض حاصل نہ ہو. جس طرح سے آج کی کیفیت ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ کوئی اس نے کسی کے پاس فائل پھنسی بھی ہے کسی ایم ڈی کے پاس یا پروفیسر کے پاس، تو اس کو تحفتاً ایک چیز دی جا رہی ہوتی ہے لیکن نیت کیا ہوتی ہے اس میں، اس کی غرض کیا چھپی ہوتی ہے کہ میری وہ فائل ہے وہ نکل جائے، میرا کام بھی ہو جائے ناجائز طریقے سے. لہٰذا کوئی ایسا تحفہ کہ جس کے آپ کو ملے کسی کی طرف سے لیکن اس میں کوئی غرض نہ ہو، یہ بھی کسب حلال نہیں ہے. یا یہ کہ شریعت کے کسی حکم کی وجہ سے کوئی مال حاصل ہوا ہو، کوئی چیز حاصل ہوئی، جیسے ملازمت کے احکامات ہیں وہ بغیر محنت کے انسان کو مل رہا ہے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز کرا دیا، یہ شریعت کے احکامات کی وجہ سے انسان کو وراثت میں کچھ حصہ مل گیا، کرنا بالکل جائز. تو یہ کسب حلال کی اصل میں ڈیفینیشن ہے کہ ایسی کمائی کی جو جائز کام اور جائز طریقے سے وہ محنت کر کے حاصل کی جائے، یہ کسب حلال کی ڈیفینیشن میں آتی ہے. اب حلال کمائی کے حوالے سے ہم آئیے رہنمائی لیتے ہیں قرآن حکیم سے کہ آیات قرآنی وہ ہمیں کیا ہدایات دیتی ہیں. تین مقامات میں آپ کے سامنے آغاز میں یہ تلاوت فرمائے ہیں. پہلا مقام ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 81 کی، اس میں حکم ہوا کہ کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے کہ جو کہ ہم نے تمہیں رکھے، یعنی جتنی بھی یہ چیزیں اللہ کی جو ہمیں ملی ہیں وہ اللہ کی عطا کرتا ہے جو بھی ہم اس دنیا میں استعمال کر رہے ہیں. زیادہ کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے کہ جو کہ ہم نے تمہیں رکھ دیا. ولا تدعو فی، اور دیکھو اس میں طغیانی نہ اختیار کرو، اس معاملے میں سرکشی نہ، یعنی کمانے میں اور کھانے میں کوئی سرکشی کا پہلو تمہارے اندر نہیں ہونا چاہیے. اگر تو سرکشی کا پہلو ہوا تو اس سے ہوگا کیا کہ تم پر اللہ فرمانے کہ میرا غضب ہے کسی پہ ٹوٹ پڑے گا، اور وہ میں یامل علیہ غضب ہی، اور جس پر میرا غضب ٹوٹ پڑے، میرا غضب نازل ہو جائے فقط ہوا، تو وہ تو پھر برباد ہو گئے. تو یہاں پر بڑی اہم ہدایات ہیں کہ جو کہ اس آیت میں ہمیں دی گئی ہیں. سب سے پہلی چیز یہاں پر یہ بیان فرمائی گئی کہ کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزوں، طیب چیزوں. اب یہ طیب سے کیا مراد ہے؟ اس میں دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ وہ شے کہ جسے اللہ نے حلال کیا، اور حلال کی رزق اللہ کے اس کلام میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے روپ میں مل چکے ہیں. تو یہ چیزیں کہ جو کہ حلال ہیں، یہی ہے کہ جو کہ حرام ہے. لہٰذا وہ شے کہ جسے اللہ نے حلال کیا. نمبر دو وہ شے کہ جس میں کسی شرک کی آمد رزق نہ ہو، یہ شے کہ جو کہ طیب کہلاتی ہے، اس میں شرک کی آمد رزق نہ ہو. پھر نمبر تین وہ شے کہ جس کے حصول میں کوئی گناہ کا عنصر شامل نہ ہو، اور یہ اصل میں، اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ شے کہ جس کے حصول میں کسی غلط کام سے تعاون میں وہ شامل نہ ہو. یہ چار چیزیں ہیں کہ جو کہ طیب میں شامل ہیں. میں آپ کو مثال دوں، حرام شے سے بچنا ہے، حلال کو اپنانا ہے جسے اللہ نے حلال کی، لیکن ممکن ہے کہ ایک شے حلال ہو لیکن وہ طیب نہ ہو. وہ کہتے ہیں کہ ایک بکری ہے، تین سے ہی حلال ہے، اور یہ مثال میں پہلے بھی دے چکا ہوں کہ تین سے ہی بکری حلال ہے لیکن آپ نے غیر اللہ کا نام لے کے اس کو ذبح کر دیا، تو یہ کیا ہوگی؟ اب یہ حلال نہیں ہے، حرام ہوگی، طیب نہیں ہے. اسی طرح سے بکری کو آپ نے جو کہ نفس حلال ہے کسی بازار پر لے جا کر یا سہان پر لے جا کر اس کو جب وہ ذبح کر دیا، اب اس میں کیا ہوگی؟ شرک کی آمد میں شامل ہوگی، تو یہ بھی آپ طیب نہیں رہی حالانکہ بکری تین سے حلال. اسی طرح سے بکری کو آپ نے جو ہے وہ ذبح کیا چھٹکے کے ذریعے سے، اس کو ذبح نہیں کیا، اس کا خون جا کر نکلا، یہ بھی کیا ہو گیا؟ یہ طیب دے رہی. اسی طرح بکری وہ چوری کے ذریعے سے حاصل کی گئی، پڑوس کی جو بکری وہ آپ نے اپنے گھر لا کے اس کو ذبح کر لیا، لہٰذا یہ ہے کہ اب اس میں کیا ہے کہ گناہ کا عنصر شامل ہو گیا, یعنی معروف طریقے سے وہ بکری حاصل نہیں کی, لہٰذا یہ بھی کیا ہو گیا, وہ طیب نہیں رہی. تو ایک شے حلال ہو وہ ہمیں کھانا ہے اور طیب بھی ہو, یعنی تین سے حلال ہو لیکن ذرائع ایسے ہوں کہ جو کہ وہ معروف ہو, اس میں کوئی چوری کا عنصر نہ ہو, کسی کا حق نہ مارا گیا ہو. یہ اصل میں کہ جو کہ پہلی ہدایت یہاں پر دی گئی کہ کھاؤ اسے کہ جو کہ طیب ہو, اور ہم نے تو پہلے سے. پھر یہاں پر دوسری شے کہ جو کہ بیان ہوئی کہ بلا تک, اور اس کھانے میں سرکشی نہ, اس معاملے میں کوئی سرکشی کا پہلو بغیانی کا پہلو نہیں ہونا چاہیے. اب یہ بغیانی کا ہے کھانے میں, اس سے مراد اصل میں یہ ہے کہ اللہ کا رزق ہے, ادا کرتا ہے, تو کھا کر کس کا شکر ادا کیا جائے؟ اللہ کا شکر ادا کیا جائے. اور نمبر دو, اسی کی پھر اطاعت کی جائے. ایسے نہ ہو کہ ہم کھائیں اللہ کا اللہ کی نعمت سے استعمال کریں اور دوسروں کی اطاعت میں اپنے آپ کو دیں, دوسروں کے سامنے ہم تجربے نہیں, بلکہ اللہ ایک ہی اطاعت سے جو کہ مکمل ہونی چاہیے. باقی ساری جتنی بھی اطاعت ہے وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق, جیسے سے مدعو کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی کہ جس میں اللہ کی نافرمانی, یعنی کوئی بھی مخلوق ہو کسی بھی درجے پر, ایک اس کا حکم ہے مخلوق کا, ایک خالق کا حکم, تو کس کے معنی کا اطاعت؟ خالق کے معنی, اللہ کے معنی, تو اللہ ہی کی اطاعت ہو. اور نمبر تین, اس کی نافرمانی جو ہے وہ نہ ہے. یہ بات ہے کہ جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو کہ ایمان لائے ہو, کلو من طیبات ما رزقناکم, کھاؤ ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پاکی نہ کی, وشکروا للہ, اور دیکھو اللہ کا شکر ادا کرو, تم اللہ کی نعمت سے استعمال کرو اور سوچو کہ یہ نعمت سے کس کس ذرائع سے اللہ تعالیٰ نے تم تک بڑی آسانی سے پہنچا دی. لہٰذا یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کا اس کے بعد رکاوٹ تم سے یہ ہے کہ تم اللہ ہی کا شکر ادا کرو. اور آگے فرمایا کہ ان کنتم ایہ تعبدون, اگر تم واقعی سچ اس کے تابعدار ہو, اس کی عبادت کرنے والے, لہٰذا اطاعت وہ اللہ کی ہو کھانے کے بعد, اس کی نعمت سے استعمال کرنے کے بعد, اور سارے شکر اسی کا شکر بجا لایا جائے, کسی اور کے سامنے جو ہے وہ سجدہ نہ کیا جائے, کسی اور کی اطاعت نہ ہو. یہ اصل میں کہ بلا تنظو فیہ, یعنی کھانے میں اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے میں سرکشی کا پہلو تھا. پھر آگے فرمایا کہ فیحل علی غضبی, اگر تم ایسا کرو گے, سرکشی کرو گے, تو پھر میرا عذاب ہے کہ جس سے تم پر ٹوٹ پڑے گا, اور جس پر میرا عذاب ٹوٹ پڑے تو پھر تو وہ کون ہے جو کہ اس کو بچانے والا, کہاں سے وہ بچ پائے. اور یہاں اس سے مراد اصل میں یہ ہے کہ جب انسان حرام میں منہ مارتا ہے اور اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتا, حلال ذرائع سے بھی کماتا, تو پھر دنیا کی زندگی میں انسان کا جو قلب سکون ہے, چین, وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, آبزرویشن ہماری خود کی ہے کہ لاکھوں اربوں میں جو کھیلنے والا انسان ہے, حرام سے جب وہ اپنے بینک بیلنس کو جب بھرنے والا ہے, لیکن یہ ہے کہ رات کو سلیپ کس لے کے جب وہ چھوڑے ہو, نیند حرام ہو, سکون اور چین ہے کہ جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ چھین لیتا ہے. جتنا یعنی کم میں اگر انسان تناز کرتا ہے حلال, اللہ اس کے لیے سکون کر رہی ہے. ایک غریب انسان ہے, اگر وہ روکی سوکی کھا رہا ہے لیکن حلال کے کھا رہا ہے, تو کس طرح سے حرام اور سکون سے وہ سوچتا ہے. لیکن یہ کہ ایک انسان حرام کما کر لاکھوں میں پھر اس کا سکون برباد ہوتا ہے, چین اس کو نہیں ملتا پوری زندگی, اور ایک گنتی فری کرتا ہے انسان, یہ اندر کا جو ضمیر ہے وہ اسے بار بار ملامت کرتا ہے کہ تم یہ کام جو غلط ہے, یہ نہیں ملتا. پھر اس سے ہوگا کیا کہ جب انسان حرام نہیں مارے گا تو اس سے ایک کام اور ہوتا ہے, معاشرے میں پاکیزگی اور خوشحالی کی نعمتوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے. یعنی ایک انسان جب خود وہ ٹیڑا ہوتا ہے تو افراد سے مانگا ہوتا ہے. لگتا یہ کہ پھر کوئی بھی انسان, کوئی ایسے انسان کے جو حرام میں منہ مارا ہو, دوسروں کا حق مارا ہو, حرام سے اپنے بینک بیلنس کو بھرا ہو, اس کا اعتماد دوسروں کی نظر میں بالکل ختم ہو جاتا ہے, وہ اعتماد کوئی نہیں کرتا کہ یہ تو حرام کھانا کھانے والا ہے, تو اس کی عزت معاشرے میں نہیں ہوتی جب انسانوں کے سامنے اس کی یہ کیفیت جو واضح ہوتی. تو اللہ تعالیٰ یہ حرام سے میں محفوظ رکھتا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو دوسرا احمد میں ارشاد ہے کہ جو حرام فرمائش سے چلنے والا یوسف ہے اس پر جنت جو وہ حرام کر دی وہ جہنم کا جب غصہ ہے. ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ ایک انسان نے ایک لباس پہنا ہوا ہے وہ 10 درہم کا, ان میں سے 9 درہم ہیں کہ جو کہ حلال کمائیں گے, صرف 1 درہم ہے کہ جو کہ حرام کمائیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب تک وہ یہ لباس پہنا رہے گا اس کی کوئی عبادت کوئی دعا جو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول نہیں کرتا. 1 درہم ہے کہ جو کہ صرف حرام, یعنی 90% وہ حلال کا ہے لباس, اور یہ کہ صرف 10% ہے کہ جو کہ حرام کا. تو لہٰذا وہ جس طرح سے ایک بوند میں ایک کیچڑ کی بوند جب وہ پڑ جائے تو کیا کریں گے آپ, وہ رسول جب وہ خراب کر. بالکل یہ کیفیت ہے کہ ایک طرح کا بھی عنصر حرام کمائی کا ہماری معیشت میں آ جائے اسی ادوار سے ہمیں کانشیس ہونا چاہیے. اور یہ جو حساس معاملہ ہے کہ جو کہ ہونا چاہیے مطلوب ہے, آج وہ بالکل ہمارا نہیں ہے معاملہ. زیادہ یہ کہ بار بار اس ادوار سے سب کو دلانے کی ضرورت ہے کہ قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ یہ اگر ہمارے سامنے رہے تو واقعی اس بڑی لانت سے اس حرام خوری سے کہ جو کہ آج ہمارے معاشرے میں ہر سطح پر موجود ہے. اور مولانا اکرم شیخ پوری صاحب نے جو بیان کرتے ہیں وہ بات ان کے میں کئی دفعہ آپ کے سامنے بول کر چکا ہوں کہ اس وقت ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ دو ہی انسان ہیں کہ جو کہ فقط وہ کرپشن سے اور حرام خوری سے بچے. ایک وہ انسان کی جس کے اندر خدا خوفی ہے, اسے پتا ہے کہ اگر میں یہ غلط کام کروں گا تو جواب دے ہوں گا, میں روزے قیامت پکڑا جاؤں گا, اللہ کا غضب نازل ہوگا, وہ بچا ہوگا. اور ایک وہ انسان کی جس کو ابھی موقع نہیں ملا کرپشن کرنے, وہ بچا ہوگا, جیسے اسے موقع ملے گا وہ اپنی حیثیت کے مطابق ہاتھ مارے گا, حرام خوری کرے گا. یہ اصل میں ہے اس وقت کیسے ہمارے معاشرے کی اللہ تعالیٰ اس حرام خوری سے ہماری حفاظت فرمائے. اب اس کے بعد جو دوسرا مقام ہے وہ ہے آیت نمبر 188 سورہ بقرہ, اس میں حکم کیا ہے کہ بلا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, دیکھو تم نہ کھاؤ اپنے مال آپس میں ناحق, یعنی ایک دوسروں کے مال ناحق بھی تو ہڑپ نہ کرو. بس مراد کیا ہے کہ کسی اور کا جو وہ حق نہ مارا ہو انسان. اور یہ کیفیت تو ہے کہ آج ہمیں بڑی آسانی کے ساتھ دوسرے کا حق ہم مار لیتے ہیں. کوئی چیز ہے سودا سر چھوٹی سی باتیں ہیں, ذرا سی ایک جنبش ہے وہ ڈنڈی جب وہ سیدھی نہیں ہوئی, ناپ کر بول کر جب وہ پورا نہیں دے رہا انسان دوسرے کا ہاتھ ہی مار رہا ہے, ذرا سی یہ ہاتھ کی جنبش وہ دنیا میں اس کی کیفیت نقصاندار انسان کی ہوتا ہے, لیکن روز قیامت یہ ذرا سی ہاتھ کی جنبش تو اس کے لیے وہ خطرناک ایک عذاب کا جو ہے. اور سورۃ المطففین میں تو بالکل آواز نہیں ہلاکت اور بربادی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی, ویل للمطففین, ہلاکت ہے بربادی ہے ناک کوسنے کبھی کرنے والوں کے. یہ ویل حدیث میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کی ایک وادی کو بھی کہتے ہیں, یہ وہ وادی ہے کہ جس سے جہنم خود جو ہے وہ اس کی ہولناکی کی وجہ سے پناہ مانگتا, اتنی ہولناک وہ جگہ ہے ویل اس کے لیے الفاظ. اللہ تعالیٰ اس ناک کوسنے کبھی سے ہماری حفاظت ہوتا ہے. رضا یہ ہے کہ ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, آپس میں نہ ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. اور اس میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ جس سے کسی فرد یا ملک و ملت کا جو نقصان نہ ہو. حاصل کہتی یہ ہے کہ ہمارے حکمران جو ہے وہ پوری پوری امت کو پوری قوموں کو جو ہے وہ بیچ کھائے گا, بیچ کھائے بیٹھے. اور یہ ہے کہ پوری قوموں کا سودا ہے کہ جس کے وہ گھر بیٹھے, اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت کروائے. اور پھر یہ ہے کہ کسی کی مجبوری اور لا علمی سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے. ابھی دیکھیے آپ رمضان میں کس طرح سے دوسرے ممالک میں آپ دیکھیں گے کہ رمضان میں ہاتھ جائزے کی جو کتنی جاتی ہے, لیکن پاکستان ہمارا ملک ہے کہ جس میں رمضان کے مہینے میں خاص انتظار کیا جاتا ہے کہ لوٹیں گے ہم رمضان کا مہینہ شروع ہوگا اور قیمت سے کہاں سے کہاں جو پہنچ جائے. اسی طرح سے جب حالات خراب ہوں تو اب چھوٹی سی بات ہے لیکن غور کیجیے کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے وہ عام طور پر ایک جگہ کے 100 روپے لیتے ہیں, لیکن جب حالات شروع ہوتے ہیں تو وہ ڈبل جو ہے وہ پیسے لے رہا ہوتا ہے. کسی کی مجبوری کا کیا ہے فائدہ اٹھانا ہے. اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہماری حفاظت کروائے. حرام میں منہ مارنا یہ ہے اصل میں کہ جس کی یہ ہلاکت کے لیے ہمارے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں آ گئی. اسی طرح سے آگے فرمایا کہ بتدلو بہا الی الحکام, اور انہیں حکام تک نہ پہنچاؤ کہ لتاکلوا فریقا من اموال الناس, کہ تم جانتے بوجھتے لوگوں کے مال میں سے کچھ خبر ہو, وانتم تعلمون, حالانکہ تم اس بات کو جانتے ہو. یعنی یہاں مراد یہ ہے کہ رشوت دے کر ناجائز فائدہ جب وہ حاصل نہ کرو, کہ تم ان اعلیٰ حکام کو رشوت کو اور دوسروں کا جو بھی مال ہے محض اس کو اپنے ساتھ جو ملا کر کھانا شروع کر اس کی ممانعت یہاں پر آ گئی. اور رشوت کے حوالے سے تو ابو داؤد کی جو روایت ہے پرشنسل کرتے جا رہے ہیں. لانت فرمائی رشوت لینے اور دینے والے پر اللہ کے رسول ہے, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا مقام سورہ اعراف کی آیت نمبر 32 اور 33 ہے, میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. یہ حلال رزق اور حرام کی شناخت کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھیے اس سے کہ کس نے اللہ کی زینت ہے کہ جو کہ تم پر حرام کی ہے کہ جو کہ اس نے نکالی ہے اپنے بندوں کے. یہاں پر ایک اشارہ بنو اسرائیل کے لیے بھی ہے کہ انہوں نے اون کا بول اپنے اوپر حرام کر لیا. اور وہ کیوں کیا تھا؟ کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی, کیونکہ ان کو اون کا بول پسند نہیں تھا تو وہ ترک کر دیا تھا, حرام نہیں کیا تھا. لہٰذا انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ تو تورات کے حکم ہے کہ اون کا بول بالکل حرام. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف رہنمائی فرمائی کہ یہ اونٹ کا گوشت حرام نہیں ہے, یہ تو یعقوب علیہ السلام نے ناپسندیدگی کی بنیاد پر ترک کیا تھا, حرام نہیں کیا. لہٰذا اب یہ یہود و نصاریٰ یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ تو تورات اور انجیل میں یہ احکامات ہیں کہ اس کو حرام قرار دیا گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ کس نے اللہ کی انجیل کو حرام. اس طرح سے مشرکین مکہ کو بھی یہاں پر تمجھی کی گئی. وہ برہنہ کباب کرتے تھے خانہ کعبہ اور لباس سے بالکل آگے ہوتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کہا ہے, نبی پوچھیے کہ کس نے یہ اللہ کی جو زینت ہے یہ لباس اس کو حرام کیا. کس نے کہا ہے کہ برہنہ کباب کرنے میں جو کباب اس میں اگر یہ ساری من گھڑت باتیں کہ جو کہ تم نے خود بنائی. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ. اے نبی آپ فرمائیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کہ ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے اس دنیا کی زندگی میں خالص یوم القیامہ یعنی قیامت کے دن جب وہ ان کے لیے خالص چیز ہے کہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے گا. کذالک کے مفصل آیات لقوم یعلمون. اور اسی طرح سے ہم اپنی آیتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ تاکہ قوم جو ہے لوگ وہ اچھی طرح سے اس باتوں کو جانے. اب یہاں آگے ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو حرام کیا. فرمایا قل, نبی آپ فرمائیے کہ انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن, کہ بے شک میرے رب نے تو حرام کیا ہے فحاشی کو, چاہے وہ کھلی ہو چاہے چھپی ہو. ظاہری اور باطنی فحاشی کو اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کیا. اور دیکھیے یہ فحاشی اصل میں حیا کی ضد ہے اور یہ حیا کی قیمتی زیور ہے ایک بندہ مومن کا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص فرماتے ہیں کہ بھائی علم تستاہی بسم وشے تم میں اگر حیا نہ رہے تو تم جو چاہے جاؤ. اور یہ معاشرے کے اس پر خاص مجموعی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں, خاص طور پر یورپ کا جو حال ہے وہاں پر تو اب فیملی سسٹم دشوار ہے بالکل. اور بے حیائی کا حال یہ ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی ساتھ رہتے ہیں اور بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ ہم ساتھ رہتے ہیں شادی شدہ نہیں, وی آر لیونگ ٹوگیدر وی آر ناٹ میرڈ. اچھا وہی تہذیب ہم آپ ہمارے اپنے اندر جو ہے وہ انہیل کر بڑی تیزی کے ساتھ. اور آج دیکھیں گے کہ ہمارے ارد گرد بھی یہی ماحول یورپ میں وہ ہمیں نظر آتا ہے. کس طرح سے مخلوط محافلیں ہیں, محافل ہیں ہمارے شادی بیاہوں کی محافل میں دروپد کی کوئی تمیز نہیں ہے, یعنی میں نہ ہونا غلط. حالانکہ قرآن حکیم میں پوری لسٹ ہے باقاعدہ کی جو کہ دی ہوئی ہے کہ بھئی یہ محرم جن کے سامنے پردہ نہیں ہے ایک عورت, لیکن یہ ہے کہ نہ محرم جن کے سامنے پردہ ہے اہتمام کے ساتھ شریف پردے کے اہتمام سورہ نور میں بھی آتے سورہ اعراف میں بھی آتے. لیکن یہ ہے کہ مخلوط محافل ہیں ہمارے ہاں منعقد کی جاتی ہے اور کس طرح سے بے حیائی کا اس وقت تومار ہے کہ گھر پر آپ یہ ساری غلاظتیں ختم کرتے ہیں لیکن باہر یہ بڑے بڑے جو ہولڈنگ ہیں اس پر رہنا تصویر ہے کہ جو کہ لگائے پھر الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے بے حیائی ہمارے اندر ڈالے جائے. ہمارے معاشرے میں بھی اس وقت کیفیت سے بیٹھنے سے مجبور یہی اللہ ماشاء اللہ جو بھی اس سے بچا ہے. اللہ تعالیٰ اس حیا کے زیور کو ہمیں سامنے کی توفیق نصیب کرنا ہے, بے حیائی سے محفوظ کرنا ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فحاشی کو حرام کیا, چاہے وہ کھلی ہو چاہے چھپی ہو. کھلی بے حیائی تو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں لیکن یہ باطنی بے حیائی کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, یہ بھی بڑی اہم بات. مراد اس سے یہ ہے کہ نظروں کی خیانت بنا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ آنکھیں بھی دل نہیں ہوتی, یعنی اگر کسی نامحرم کو بلا وجہ یہ دیکھنا یہ بھی کیا ہے آنکھوں کا دل ہے. نبی صحیح حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ کان میں گناہ کرتے ہیں, نہ محرم کی آواز بلا وجہ سننا یہ کانوں کا گناہ, یہ دل بھی گناہ کرتا ہے, نہ محرم کا کوئی خیال پنپنا اس دل میں یا یہ بھی دل کا گناہ ہے. ہاتھ اگر کسی نامحرم کو چھوئے تو یہ ہاتھوں کا گناہ اللہ کے رسول اللہ کرتا ہے. پاؤں کا گناہ یہ ہے کہ کسی نامحرم کی طرف غلط نیت سے وہ بڑھا دیا, اللہ تعالیٰ اسے محسوس کرتا ہے. اور یہ سارے جتنے بھی یہ دروازے ہیں کہ جو کہ جانے اس بڑے گناہ کی طرف وہ زنا اثر اس سے روک تھام ہے, کیونکہ اللہ کے رسول میں بس دھیان کرنا کہ آنکھوں کی بھی حفاظت کرو ہاتھوں کی بھی حفاظت کرو. تو یہ باطنی جو بے حیائی ہے یہ کیا ہے, یہ آنکھوں کی حفاظت میں خیال رکھتا ہوں. پھر دل کا گنا کوئی بات کے سامنے رنگ کا جو خیال وہ دل میں پنپ رہا ہے, اسے کیا ہے انسان جب وہ کسی نامحرم کی تصویر وہ دل میں ڈالتا ہے, اور پھر یہ کہ اب وہ وسوسہ ڈال کر وہ الگ ہوتا ہو جاتا ہے, اب انسان خود ہے کہ جو کہ پرانی کرتی ہے, اور پھر یہ ہے کہ پھر شرمگاہ ہے کہ جو کہ اس کی تصویر یا تصدیق ہے کہ جو کہ کرتی, اللہ تعالیٰ اس سے بھی محسوس کرتا ہے. پھر یہ صاف کیا جو مانی باتیں ہیں اس میں بے حیائی کا اثر شامل ہو جانا اشاروں کے ذریعے سے, جو مانی باتوں کے ذریعے سے. پھر آج کل وہ میسجز کا ایک دیوار وہ پڑا ہے لہٰذا اس میں بھی بے حیائی پر مبنی میسجز ہے کہ جو کہ فارورڈ کرنا, اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہماری حفاظت کرتا ہے. فرمایا کہ بل اسم بل بم یہ بغیر خب, فرمایا کہ یہ حرام کیا اللہ تعالیٰ نے گناہ اور نہ ذاتی کی وان کچھ کو باللہ مالا یونس سے یہ چھپانا, اور حرام کیا اس کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو کہ جس کے لیے اللہ نے کچھ شرط دیتا ہے. اور شرک کے حوالے سے تو یہ بڑا ایک الگ موضوع ہے, طویل موضوع ہے. موٹی موٹی شرک کی قسمیں کیا ہیں, ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی ذات پہ کسی کو شریک کر لینا جس طرح سے یہود و نصارہ نے کیا ہندو نے کیا. ایک شرک صفات, اللہ کی صفات ہے سلوٹ ہے, اللہ سب کچھ سننے والا ہے سب کچھ دیکھنے والا ہے, لیکن اگر یہی صفات کسی انسان کے ساتھ منسلک کر دی جائے کہ یہ انسان بھی سب کچھ جانتا ہے سب کچھ سننا ہے سب کچھ سننے والا ہے سب کچھ دیکھنے والا ہے, تو یہ بھی کیا ہوگا, یہ صفات میں اللہ کی شرک ہوگی, اللہ تعالیٰ ایسے محسوس ہوتا ہے. ایک شرک رکو ان رائٹس آف اللہ سبحانہ ہوتا ہے, اللہ کا ایک حق ہے کہ اسے سجدہ کیا جائے, لیکن یہ کہ اب اللہ کی مخلوق کو سجدے کیے جا رہا ہوں مزاروں پہ جا کے جس کو سجدے کیے جا رہا, یہ کیا ہو گیا, یہ اللہ کے حقوق میں جو وہ شرک ہوگی, اللہ تعالیٰ اسے محسوس کر رہا ہے. تو فرمایا کہ اللہ نے حرام کیا جس کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک, یہ جس کی کوئی سند نہیں ہے نہ قرآن میں ہے نہ اللہ کے رسول کے اخبار و افات میں. وہاں تقول اللہ ما لا تعلمون, اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہو کہ جس کے متعلق تمہارے پاس کوئی جگہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان حرام خوری سے اور حلال پر قیام کرنے کی توفیق نصیب کرتا ہے. آپ میں ایک حدیث سنا کے میں بات ختم کر رہا ہوں. یہ حضرت ابو عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ بے شک حلال بھی بالکل واضح ہے اور حرام بھی بالکل واضح, اور ان دونوں کے درمیان یعنی حلال اور حرام کے درمیان کچھ باتیں ہیں کہ جو کہ مستوا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جن کو اکثر لوگ جن کو جانتے نہیں, یعنی کچھ مستوا باتیں ہیں کہ جس میں حلال و حرام کا کچھ شبہ ہوتا ہے, اللہ کے رسول فرمانے ہیں کہ حلال و حرام بالکل باتیں کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے, درمیان میں کچھ مستوا باتیں ہیں کہ جو اکثر لوگ جانتے نہیں, پر جو آدمی ان مستوا چیزوں سے بھی بچ گیا ان کو بھی چھوڑ دیا تو اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا, اور جو آدمی ان مرتبہ چیزوں میں پڑ گیا تو گویا وہ حرام مجھے وہ داخل ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً حلال پر سلام کی توفیق نصیب فرما دے. اس دنیا میں کیونکہ دنیا آج بھی ختم ہونے والی, اور اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر انسان پھر غلط راستے پر جاتا ہے, حرام میں وہ مانتا ہے, اور پھر یہ کہ وہ وسوسے کا شکار ہوتا ہے, ساری عبادتیں وہ اپنی وہ بیکار کرتا ہے, دعائیں ہیں کہ جو کہ قبول نہیں ہوتی. اللہ کے رسول نے ایک نقشہ کھینچا ایک آدمی کا, آیا ہے بڑا طویل سفر طے کر کے, بالوں پر درد ہے کپڑوں پر درد ہے, اور بڑی عظیم جگہ پر آیا خانہ کعبہ, اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ کے پردے پکڑ کر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ بخش دے اللہ مجھے بخش. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسے انسان